بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد ہم پروگرام زاویہ نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیتے ہیں, چنانچہ آج بھی بعض چیدہ چیدہ واقعات پر ہم نظر ڈالیں گے. اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے دورے سعودی عرب کے تناظر میں ہماری گفتگو رہے گی سیاسی امور کے ماہر کے ساتھ. تو آئیے پہلے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
ایشیا افریقہ سربراہی اجلاس میں ایران کی سرگرم شرکت. کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے پر نکتہ چینی. چین پاکستان تعلقات کا فروغ. داعش کے ہاتھوں ایتھوپیائی شہریوں کا قتل عام. پاکستان کے وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب.
جی ناظرین, آج کے پروگرام میں موضوعات جو ہمارے پیش نظر رہیں گے وہ آپ نے ملاحظہ فرمائے. ایشیا افریقہ سربراہی کانفرنس پچھلے ہفتے کی ایک اہم خبر تھی کہ جس میں صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی تشریف لے گئے اور کانفرنس سے خطاب بھی کیا. اس سلسلے میں اور اس کانفرنس کی اہمیت کے تناظر میں ہمارے تبصرہ نگار نے جو تبصرہ تیار کیا ہے وہ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, ملاحظہ فرمائیے.
صدر مملکہ ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنے دورے انڈونیشیا میں ایشیا افریقہ کانفرنس کے 60ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے ہونے والے سربراہی اجلاس میں شرکت کے علاوہ مختلف ملکوں کے صدور سے ملاقات کی, جس میں اہم عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر ایران نے جکارتا میں قیام کے دوران انڈونیشیا کے علماء, مفکرین اور یونیورسٹی اساتذہ کے اجلاس سے بھی خطاب کیا, جبکہ اسلامی تعاون تنظیم کے تحت ہونے والے ذیلی اجلاس میں بھی شرکت کی, جس کا مقصد عالم اسلام کو درپیش چیلنجوں اور مشکلات کا جائزہ لینا تھا. ایشیا افریقہ سربراہی اجلاس کا مقصد دنیا کے ان دو عظیم براعظموں کے درمیان تعاون کو فروغ دینا ہے. جکارتا سربراہی اجلاس میں جنوب جنوب تعاون کے فروغ, ایشیا اور افریقہ کے درمیان جدید اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے قیام اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے بارے میں 3 قراردادیں بھی منظور کی گئیں. اجلاس کے ذیل میں ہونے والی ملاقاتوں میں یمن کی صورتحال اور علاقائی مسائل کے حوالے سے بھی صدر ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان مفید صلاح و مشورے کیے گئے. انڈونیشیا روانگی سے قبل اپنے ایک بیان میں صدر حسن روحانی نے یمن کے بارے میں بعض ملکوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے کو اسلامی تعلیمات اور بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیا. صدر روحانی نے اپیل کی کہ دنیا کو اس طرز عمل کی کھل کر مذمت کرنا چاہیے اور یمن کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان جاری مذاکرات کے تناظر میں صدر حسن روحانی کا دورہ انڈونیشیا انتہائی اہمیت کا حامل رہا, کیونکہ جوہری مذاکرات کے نتیجے میں ایران اور دنیا کے دیگر ممالک کے درمیان تعاون کے لیے ماحول پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ سازگار ہو گیا ہے. قابل ذکر ہے کہ 1955 میں انڈونیشیا کے شہر بینڈونگ میں پہلی ایشیائی افریقی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا, جس میں دنیا کے 29 ممالک شریک تھے. انڈونیشیا کی آزادی کے معمار احمد سوئیکارنو نے اس پہلی ایشیائی افریقی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس اجلاس کو عالمی نظام کی تاریخ میں ایک نئے باب سے تعبیر کیا تھا. اقتصادی اور ثقافتی تعاون کا فروغ اور مشرق و مغرب کے سامراجی بلاکوں کے درمیان ایک نئے محاذ کا قیام اس اجلاس کے اہم مقاصد تھے, اور اس اجلاس نے بعد میں ایک نئے محاذ کی تشکیل کا راستہ ہموار کیا جو ناوابستہ تحریک کے نام سے مشہور ہے. ایشیا افریقہ کانفرنس کے 60ویں یوم تاسیس پر ہونے والے اجلاس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی کہیں زیادہ تھی کہ ماضی کے مقابلے میں آج دنیا کو غیر جانبدار ممالک کی کہیں زیادہ ضرورت ہے.
ناظرین, ہمارے پڑوس میں واقع ملک افغانستان کی صورتحال اس حوالے سے کافی گمبھیر اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے کہ روز بروز بموں کے دھماکے, خود کش حملے اور دہشت گردانہ واقعات میں جس کی کمی کا وعدہ کیا گیا تھا اس میں کمی کی بجائے مزید شدت دیکھنے میں آ رہی ہے. بعض پارلیمانی حلقوں کی جانب سے اسے امریکہ اور افغانستان کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک معاہدے کا فطری نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
افغانستان افغانستان میں جاری بدامنی میں اضافے کے بعد افغان پارلیمنٹ کے ارکان نے کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے افغانستان میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے غیر مؤثر قرار دیا ہے۔ افغانستان کے ارکان پارلیمنٹ نے ملک میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ معاہدے سے پہلے تک صرف مسلح ملکی گروپ ہی ہماری سیکیورٹی کی اصل مشکل تھے، لیکن آج افغانستان کی سیکیورٹی مشکلات میں غیر ملکی دہشت گردوں کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ افغانستان کے ارکان پارلیمنٹ نے افغان شہریوں کے اغوا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کے بعد سے افغانستان میں بدامنی کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ صوبہ بدخشاں میں غیر ملکی دہشت گردوں کے ہاتھوں 28 افغان فوجیوں کا بہیمانہ قتل۔ مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے مرکز جلال آباد میں ہونے والا دہشت گردانہ حملہ اور صوبے زابل سے ایک ماہ قبل 31 ہزار نسل کے افغان شہریوں کا اغوا، ایسے چیدہ چیدہ واقعات ہیں جن کا افغانستان کے سیاسی اور ثقافتی حلقوں میں کافی چرچا رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر افغانستان کے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے شدید تنقید ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب اسی پارلیمنٹ نے مذکورہ معاہدے پر دستخط کیے جانے کے بعد اس کی توثیق بھی کی تھی۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی کے حلف اٹھانے کے محض ایک دن کے بعد امریکی دباؤ کے تحت کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جسے ماہرین نے عجلت پسندانہ اقدام قرار دیا تھا۔ اس بات کی پہلے ہی توقع کی جا رہی تھی کہ ضروری صلاح و مشورے اور جائزے کے بغیر دستخط کیا جانے والا یہ معاہدہ سیکیورٹی کے حوالے سے کابل کی توقعات کو پورا نہیں کر سکے گا۔ امریکہ کو افغانستان کے مخصوص سیاسی حالات اور مغربی طاقتوں کے ساتھ تعاون کے بارے میں پائی جانے والی حساسیت کی وجہ سے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے کا ماہرانہ جائزہ لیا جاتا ہے تو اس پر دستخط ہونا مزید مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں صدارتی انتخابات کے نتائج سے قبل ہی اعلان کر دیا تھا کہ صدر حامد کرزئی کی جگہ لینے والے کسی بھی شخص کو افغانستان کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہی کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے۔ اس معاہدے پر دستخط کو 8 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد شاید افغانستان میں اب یہ سوچ تقویت پا رہی ہے کہ اس اہم معاملے میں عجلت پسندی سے کام لینے کے نتیجے میں یہ معاہدہ یک طرفہ طریقے سے امریکی مفادات کو ہی پورا کرنے کے قابل ہے۔ کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے پر تنقید کا معاملہ افغانستان کے ارکان پارلیمنٹ کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ بغیر سوچ وچار کے اس معاہدے پر دستخط کیے جانے کی وجوہات کا جائزہ لیں، تاکہ آئندہ ایسے کسی بھی معاملے سے ملک کو بچایا جا سکے۔
جی ناظرین، پچھلے دنوں اس پاکستان کا دورہ کرنے والے چین کے صدر نے ایک بار پھر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی اہمیت پر زور دیا اور دونوں کی دوستی کو انتہائی مضبوط اور تاریخی قرار دیا۔ ان کے دورے کے تناظر میں آئیے اس وقت ہمارا یہ تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔
چین کے صدر نے اپنے دورے پاکستان سے ایک روز قبل کہا تھا کہ اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان دفاعی تعاون کا فروغ اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال ان کے دورے کے اصل مقاصد ہیں۔ پاکستان اور چین کے تعلقات تاریخی ہیں، البتہ سر جنگ سے پہلے اور بعد کے بہت سے واقعات نے بھی چین پاکستان تعلقات کے استحکام اور اثر انگیزی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین کے لیے ہندوستان جیسے رقیب کا وجود بیجنگ کو اس بات کی ترغیب دلانے کے لیے کافی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہر آن مستحکم کرتا رہے۔ دوسرے یہ کہ افغانستان اور پاکستان جیسے بحرانی علاقوں کے بارے میں امریکہ کے اسٹریٹجک فوجی پالیسیوں اور بڑھتے ہوئے واشنگٹن نئی دہلی تعلقات نے قاعدتاً اس بحرانی علاقے میں اپنے سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی اثر و رسوخ میں اضافے کے لیے چین کے رجحان میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ خاص طور سے امریکہ کی فوجی بالادستی کی کوششوں کے ساتھ سیکیورٹی اور علاقائی دباؤ کی پالیسی نے چین کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر پاکستان کے ساتھ تعاون کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سب سے اوپر رکھے۔ البتہ حالیہ برسوں کے دوران دہشت گردی میں اضافے اور چین کو بعض علاقائی تنازعات میں الجھانے کی غرض سے کی جانے والی کوششوں کی وجہ سے بھی چین نے دہشت گردی کے سدباب کی غرض سے پاکستان کے اقتدار اعلی کی حمایت اور ایشیا میں استحکام باقی رکھنے کا عزم کر رکھا ہے۔ چین نے پاکستان میں اقتصادی اور صنعتی شعبوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ اس لحاظ سے بھی اور خاص طور سے امریکہ کی فوجی بالادستی کی کوششوں کے تناظر میں چین نے پاکستان کے ساتھ دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک اہمیت کی بندرگاہ گوادر کا انتظام بھی باضابطہ طور پر چین کے حوالے کر دیا ہے۔ چین کو اس طرح سے بحیرہ عرب میں قدم جمانے کا موقع مل گیا ہے اور وہ اس طرح خلیج فارس میں اپنی توانائیوں کی سپلائی لائنوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاریخی لحاظ سے بھی ایٹمی شعبے میں چین پاکستان کا ایک انتہائی قابل اعتماد ساتھی ہے، اور سن 80 کے اشرے اور اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے متعدد جوہری سمجھوتے اسی اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان سمجھوتوں نے پاکستان کو 1,000 میگا واٹ کے 2 بجلی گھروں کو نیشنل گرڈ میں شامل کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چین پاکستان کی عرضی سالمیت اور قومی وحدت کی زبردست حمایت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں چین کو خاص مقام حاصل ہے۔
ناظرین، شام اور عراق میں دہشت گردانہ اور صفاقانہ کاروائیوں کے بعد اب داعش نے لیبیا میں صفاقیت اور دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ پچھلے دنوں یہ خبر منظر عام پر آئی کہ داعش دہشت گردوں نے ایتھوپیا کے کئی باشندوں کا سر قلم کر دیا ہے۔ اس پر ایتھوپیا کی حکومت نے سخت احتجاج کیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں یہ تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔
ایتھیوپیا کی حکومت نے لیبیا میں داعش کے ہاتھوں اپنے ملک کے عیسائی شہریوں کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایتھیوپیا کے وزیر مواصلات رضوان حسین نے داعش کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی ایک ویڈیو ٹیپ میں داعش کے ہاتھوں 26 ایتھوپیائی عیسائیوں کے سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے۔ عراق اور شام میں لوگوں کا قتل عام کرنے والا خونخوار گروہ داعش کافی عرصے سے شمالی افریقہ کے ملکوں میں بھی سرگرم ہے۔ الجزائر اور مصر کے انتہا پسندوں اور تیونس اور لیبیا کے انصار الشریعہ جیسے گروہوں کی داعش میں شمولیت سے شمالی افریقہ میں اس خونخوار گروپ کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیبیا جہاں 2011 کے انقلاب کے بعد سے اقتدار کا خلا پیدا ہو گیا ہے، سیاسی عدم استحکام سے دوچار یہ ملک اس وقت دہشت گرد گروہ داعش کی محفوظ پناہ گاہ بن گیا ہے۔ داعش کے سرغنہ ابوبکر بغدادی نے اپنی نام نہاد خلافت کی جن حدود کا اعلان کیا تھا ان میں مصر، شمالی اور مغربی افریقہ اور ہارن آف افریقہ اور مرکزی افریقہ کے علاقے شامل ہیں، اور انہیں 3 ریجنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق اس تقسیم بندی سے واضح ہو جاتا ہے کہ داعش کا سرغنہ اپنے نام نہاد خلافت کے قیام کے لیے شمالی اور مشرقی افریقہ میں موجود دہشت گرد گروہوں پر کس حد تک بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ اب تک افریقہ کے 5 مسلح دہشت گرد گروپ داعش میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں۔ بوکو حرام افریقہ کا سب سے بڑا انتہا پسند مسلح گروپ ہے، جس نے مارچ کے مہینے میں باضابطہ طور پر داعش کی بیعت کا اعلان کیا تھا۔ بوکو حرام پچھلے 6 برس سے نائجیریا کی فوج کے خلاف برسر پیکار ہے، اور اس ملک کے تقریباً 20% علاقے پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ بوکو حرام کی داعش میں شمولیت نے نائجیریا اور دیگر ہمسایہ ملکوں کے لیے سیکورٹی خطرات میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ ہارن آف افریقہ یا شمال مشرقی افریقہ میں صومالیہ کے شباب گروپ نے بھی داعش کی بیعت کا اعلان کیا ہے، لیکن کینیا اور ایتھوپیا جیسے ممالک داعش کی نام نہاد خلافت کے قیام میں اہم ترین رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کینیا جو مشرقی افریقہ کا داخلی دروازہ کہلاتا ہے، اس علاقے کی اقتصادی سرگرمیوں کا بھی اہم ترین مرکز ہے۔ کینیا میں الشباب گروپ کے مسلح حملوں میں، جن میں تازہ واقعہ 2 اپریل کو گاریسا یونیورسٹی کا واقعہ ہے، اس گروپ کے داعش میں شامل ہونے کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ اگر داعش کے انتہا پسند عناصر کینیا پر تسلط حاصل کر لیتے ہیں تو وہ ایتھوپیا کے بھی قریب پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 9 کروڑ کی آبادی والا ملک ایتھوپیا براعظم افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے، اور اپنی اکثریتی عیسائی آبادی کی وجہ سے داعش کے اہداف کی تکمیل کی راہ میں مضبوط رکاوٹ ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ 26 ایتھوپیائی عیسائیوں کے لیبیا میں سر قلم کیے جانے کا واقعہ ایک طرح سے طاقت کا مظاہرہ ہے، جس کے ذریعے داعش کے دہشت گرد شمالی افریقہ میں اپنے اثر و رسوخ کو دنیا والوں کے سامنے جتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی ویڈیو ٹیپ جاری کرنا ایتھوپیا کی حکومت کے لیے بھی ایک انتباہ ہے کہ اسے آئندہ بھی ایسے سانحات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
ناظرین، ملاحظہ فرمایا آپ نے، لیبیا میں داعش دہشت گردوں کے ہاتھوں ایتھوپیا کے 26 یا 28 افراد کا قتل۔ اور اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے پچھلے دنوں سعودی عرب کا دورہ کیا۔ ان کے دورے کے کیا مقاصد تھے، کن مقاصد کے تحت انہوں نے سعودی حکام سے ملاقات کی، اور ان کے وفد میں کون کون لوگ شامل تھے، آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر اور مشرق وسطی کے امور پر گہری نظر رکھنے والے جناب ڈاکٹر غلام حسین طاہری کو۔ ڈاکٹر غلام حسین طاہری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بندہ ہم عرض،
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں گا اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے سعودی عرب کے سفر کے بارے میں گفتگو کی. ابھی ہم انشاءاللہ اس سفر کے مختلف زاویوں سے جائزہ لیں گے اور یمن کے جو آج حالات ہیں اور سعودی جاہریت ہے اور جو سعودی عرب نے جاہریت کی اس کے بارے میں ہم گفتگو کی. اس سفر کے سب سے پہلا جو ہدف ہے اس کے بارے میں بات کروں کہ نواز شریف جو ریاض گئے اور جو پچھلے مہینے ہم نے جو چیز دیکھی تھی اور جو واقعہ پیش آیا اس کے برخلاف نواز شریف کا بہت ہی پرجوش استقبال کیا گیا تھا پچھلے مہینے. اس دفعہ صرف ایک وزیر آیا ہے. بہرحال یہ چیز ہمیں بتاتی ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے آل سعود کی حکومت ابھی جو پاکستان نے یا نواز شریف کی حکومت نے جو موقف اپنایا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ عمل انجام دیا. اور جو موقف ہے پاکستان کا وہ یہی ہے کہ ہم نے ہمیں اس یمن کے مسئلے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. بہرحال اس سفر کے آخر میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ پاکستان کے بارے میں بتاؤں کہ آپ بھی اس بارے میں اچھی طرح مطلع ہوں گے کہ تین گروہ ہیں جو کام کرتے ہیں پاکستان میں. ایک مسلم لیگ جو نواز شریف گروپ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی فوج ہے کہ جو پاکستان کی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے اعلان کیا کہ جس طرح سعودی عرب چاہتا ہے ہم اس طرح اس کی مدد نہیں کر سکتے یمن کے معاملے میں کہ ہم اپنی فوج کو یمن روانہ کر دیں, سعودی عرب روانہ کر دیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں. کیا جواز ہے آپ کے پاس کہ آپ آئیں اور ایک جمہوری حکومت پہ, ایک آزاد حکومت پر جس جو اقوام متحدہ بھی جسے قبول کرتی ہے, آپ آئیں اس پہ حملہ کر دیں. بہرحال پاکستان کے اعلی حکام کی اس طرف نظر تھی اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف سعودی عرب کے سفر کے بعد انگلینڈ چلے گئے جہاں پر انہوں نے ڈیوڈ کیمرون سے بھی ملاقات کی. جی
اغیر طاہری صاحب کے سعودی عرب کے دورے پر اور اعلیٰ حکام سے جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں جو موضوعات زیر بحث آئے, قطع نظر اس کے میرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ خود پاکستان سے سعودی عرب کو کیا توقعات تھیں اور خود پاکستانی موجودہ حکومت یا نواز شریف کی حکومت جو ہیں وہ کس حد تک امید رکھتے تھے کہ اس جنگ میں یا اس جارحیت میں وہ سعودی عرب کا ساتھ دے سکیں. جو خبریں ہمارے سامنے آئیں, جو میڈیا پہ جو کچھ کہا گیا اور جو کچھ سعودی عرب کے حملے کے فوراً بعد پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان آیا یا حکومت کے جو آفیشلز ہیں ان کے جو بیانات سامنے آئے, اس سے لگ یہ رہا تھا کہ جیسے پاکستان کی حکومت اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ فوری طور پر جو ہے وہ سعودی عرب روانہ ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟
میں یہاں پر اس بات کو کئی زاویوں سے دیکھنے پر تاکید کروں گا. ایک تو یہ کہ نواز شریف جس وقت متوجہ ہوئے, اگر اسی وقت اعلان کر دیتے کہ پاکستان کی فوج آئے اور سعودی عرب کا ساتھ دے, تو بہرحال پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. کیا چاہتے تھے وہ کہ اسلامی ملک کے فوج ایک اسلامی ملک پہ چڑھائی کر دے؟ بہرحال جو انہوں نے اس وقت سیاست دیکھی اور جو سعودی حکومت کا تقاضا تھا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. بہرحال جو میں نے کہا کہ وہ جب گئے وہاں پہنچے تو صرف ایک وزیر آیا ان کے استقبال کے لیے. جب پچھلی دفعہ وہ گئے تھے تو خود بادشاہ ان کے استقبال کے لیے آیا تھا, لیکن اس دفعہ ہم دیکھتے کہ صرف ایک وزیر آیا ان کے استقبال کے لیے. بہرحال جو چیز بہت زیادہ مہم ہے وہ یہ ہے کہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اقتصاد اور اکنامی کی شرائط ایسی نہیں ہے کہ جس کو مالی حمایت کی ضرورت نہ پڑے، لیکن بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو حمایت کی جاتی پاکستان کی وہ کس انداز میں کی جاتی ہے، وہ حمایت دہشت گردوں کی جاتی ہے، انتہا پسندوں کی جاتی ہے، جو پیسے دیے جاتے ہیں، مثلا سعودی عرب کے حج و اوقاف کے وزیر جو دو تین دن کے سفر پر پاکستان گئے تھے، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا وہ کیوں گئے تھے وہاں پہ، یا مثلا میں کہوں کہ ناظرین شاید اس بارے میں جانتے ہوں کہ اس زمانے میں جب پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا تھا اور یہ بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا اس مسئلے میں بغیر کسی، یعنی اس کے شاید ایک دو دن بعد ہی حجاج کا ایک زائرین کا ایک گروپ تھا جس کو جس جہاز پورے جہاز کو روک دیا گیا۔ بہرحال پاکستان میں سعودی عرب بہت زیادہ کام کر رہا ہے، یا خود پاکستانی ہیں جو سعودی عرب میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، مکے میں، ریاض میں، مدینے میں۔ بہرحال آل سعود کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اگر یہ جو حادثات و واقعات پیش آ رہے ہیں اس میں ان کو اقتصادی نقصان پہنچے، یا خود ہم عالم اسلام کے اگر نظریات کی بات کریں کہ بہرحال پاکستان کی عوام کی اکثریت مسلمان ہے، لیکن جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف جب سن 1999 میں جب پرویز مشرف نے بغاوت کی اور تختہ الٹا، تو نواز شریف سعودی عرب چلا گیا اور وہاں پر 10 سال آل سعود اور سعودی عرب کے بادشاہوں کا مہمان رہا، اور حتیٰ اس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی سیاسی شخصیت کے طور پہ اس کا استقبال کیا گیا نواز شریف کا۔ لیکن نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے جو ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے، اس میں بہت سارے تجزیہ نگار ہیں، وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان براہ راست یمن کے اس مسئلے میں مداخلت کرتا، البتہ بعید نہیں ہے کہ پاکستان پشت پردہ بہت ساری مدد کر رہے ہیں، امداد کر رہا ہے، اسٹریٹجک سہولیات فراہم کر رہا ہے، لیکن فوجیوں کا جانا براہ راست وہاں پر یہ ایک مشکل ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کو بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی دن پاکستان کی فوج اگر چلی جاتی ہے تو پھر وہ کس طرح وہاں پر باقی رہ سکتے ہیں، کسی ایسی حکومت کے خلاف، کسی ایسی ملت کے خلاف وہ جاتے ہیں، جارحیت کرتے ہیں، جو اپنی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع پاکستانی سیاستدانوں کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بہرحال جو ہمسایہ ممالک ہیں، جو ان ہمسایہ ممالک ہیں جو پاکستان کے آس پاس کے جو ممالک ہیں، اس کی سیاست پہ بھی نظر ہے پاکستان کی۔ بہرحال جو 5+1 کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس زمانے میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ پاکستان
جی۔ ڈاکٹر غلام حسین طاہری صاحب، آپ نے اشارہ کیا 5+1 کے مذاکرات کے حوالے سے، کہ اگر یہ مذاکرات جو ہیں جو کافی حد تک نتیجہ بخش واقع ہو چکے ہیں اور جو اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں عالمی سطح پر ایران کے تناظر میں دیکھنے آ رہی ہیں وہ کافی خوش آئند ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا اور تحلیل گروں کا خیال یہ تھا کہ سعودی عرب نے جو یمن پر حملہ کیا ہے وہ اسی جھنجھلاہٹ میں کیا ہے، اور وہ اس جو معاہدہ ایران اور 5+1 کے درمیان ہونے جا رہا تھا اس میں کسی تک رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے، یا اس کو کسی ایسے سمت میں لے جانا چاہتے تھے کہ صورتحال اس علاقے کی جو ہے وہ اس انداز میں تبدیل نہ ہو کہ جو ایران کے فیور میں یا ایران کے نفع میں ہو سکے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں تقریباً بدل رہے ہیں اور صورتحال جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یمن پر سعودی عرب کا جو حملہ ہے اس کے نتائج سے بھی لوگ پہلے سے ہی، جو بھی معمولی سی بھی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے، وہ آشنا ہیں اور واقف تھے کہ سعودی عرب یا اس کے اتحادی ممالک جو ہیں وہ ان کے پاس نہ فورس ہے، نہ ان کے پاس جہاز اڑانے کے لیے پائلٹ ہیں، نہ ان کے پاس ٹینک چلانے کے لیے ان کے ڈرائیور ہیں، نہ اور فنی عملہ ہے۔ تو وہ بیسٹ کرتے تھے یا مصری حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے گی یا پاکستان۔ مصر نے بھی کسی حد تک جو ہے وہ تعاون کیا، لیکن اس کے 1960 کی جنگ کے اپنے 15,000 فوجیوں کا جو اس کو جب یاد آیا تو اس نے زمینی فوج داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے بھی تقریباً یہی سوچ کر کے اس کے فوجی جو ہیں وہ زمینی حملے میں پیش رہے تو جو جانی اور مالی نقصان پاکستان کو پہنچ سکتا ہے اس کے تناظر میں شاید انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو۔ کیا کہیں گے آپ اس صورتحال میں؟
دیکھیں میں یہاں پر ایک بات کہوں کہ سعودی عرب کی جو حکومت ہے اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک نیابتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. جیسے داعش کی مدد, تکفیریوں کی مدد, دہشت گردوں کی مدد شام میں ہم دیکھتے ہیں. اللہ ظاہر شام میں ہمیں سعودی امداد نظر نہیں آتی ہے, لیکن عملاً ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. جیسے عراق میں ہم دیکھ لیں, ممکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عراق میں خود مستقیم اور براہ راست طور پہ سعودی عرب مداخلت نہ کر رہا ہو, لیکن بہرحال پشت پردہ سعودی عرب موجود ہے. بہرحال الان جو ابھی جو یہ ہوائی جہازوں کے ذریعے مقابلہ کر رہے ہیں اور ان پہ حملے کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ مطمئن رہیں کہ اگر دو جہاز گر گئے سعودی عرب کے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی. بہرحال ایک چیز جو سعودی عرب کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ ایک جنگ جو نیابتی جنگ لڑ رہا ہے سعودی عرب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ یہ فکر کر رہے ہیں کہ اگر 5+1 سے جو ایران کے مذاکرات ہیں اور اس میں مفاہمت ہو جاتی ہے, معاہدہ ہو جاتا ہے, تو سعودی عرب کا جو منطقے میں کردار ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے میں مرکزیت ہے اس کی, اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. نہ صرف سعودی عرب کی بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کی, حتیٰ وہ تمام ممالک جو دہشت گردوں کی اور انتہا پسندوں کی مدد کر رہے ہیں. بہرحال ایک عاقلانہ راہ حل پاکستان کے عوام اور اس کی حکومت کے لیے یہ ہے کہ جو ثقافتی لحاظ سے, تہذیبی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے ہمارے قریب ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک بھی ہیں, ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک ایسی سیاست کو اختیار کریں کہ وہ سعودی عرب کے ذریعے کسی کا نشانہ نہ بنے, شکار نہ ہو. بہرحال پاکستان کی عوام اس سلسلے میں بہت ہوشیار ہے اور وہ اس بات کو سمجھتی ہے, لیکن بہرحال کچھ ایسے عوامل ہیں اور کچھ ایسے اہداف ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آئندہ مستقبل میں اس چیز سے بہت زیادہ مطمئن ہیں کہ یمن کے عوام اس مشکل سے سرخرو ہو کر باہر نکلیں گے. بہرحال جلد ہم یہ بات دیکھیں گے کہ انشاءاللہ خطے میں سعودی کردار اختتام پذیر ہوگا. اور میں یہاں پر پاکستان کے عوام کے لیے ایک بات اور کہوں گا کہ پاکستان کی مغربی جو حکومتیں ہیں انہوں نے سعودی عرب کے تجزیے کے اور اس کے ٹکڑے کرنے کا پلان بہت پہلے سے بنایا ہوا ہے, لیکن میرا یہ ایٹمی مذاکرات کا مسئلہ بھی ایک مسئلے کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے, یمن کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے. لیکن بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران ایک مقتدر مملکت ہے, کبھی ایران یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی ملک پر حملہ کرے. بہرحال ہم بہت ہی لوجیکل اور بہت عاقلانہ قدم اٹھاتے ہیں, ہم اپنے ہمسایوں کے احترام کرتے ہیں, اور اسی طرح پاکستان کے عوام کے لیے بھی ہمارا وظیفہ یہی ہے. بہرحال نواز شریف اپنے اس دوست کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے 10 سال گزارے ہیں, اور سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ جو اس نے وقت گزارا ہے, اس سے صرف نظر کرتے ہوئے نواز شریف کبھی یہ نہیں کر سکتے کہ وہ سعودی عرب کا ساتھ دیں اور پاکستان کے شہریوں کے اور عوام کے جو امید ہے اور ان کا جو مطمع نظر ہے اس سے صرف نظر کریں. بہرحال سعودی عرب جس طرح حملہ کا مدد کر رہا ہے مدرسوں کی, دینی مدارس کی, جہاں پر دہشت گرد و انتہا پسند پرورش پا رہے ہیں, اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو دھماکے ہو رہے ہیں, یہ ساری کی ساری امداد ایک دینی مدرسے کے نام پہ کی جا رہی ہے. بہت ہی دلچسپ بات ہے, ایک دفعہ کوئی ملک آیا اور ہماری کسی اور نام سے مدد کرے.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر غلام حسین طاہری صاحب, تشریف لائے آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی اور بہت ہی عمدہ اور مفید گفتگو کی. یقیناً جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یمن پہ جارحیت ہو یا تکفیری دہشت گردوں کی حمایت اور مدد, ان کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے, چونکہ علاقے کے عوام اور جو علاقے میں جو بیداری کی, اسلامی بیداری کی جو تحریکیں پھل پھول رہی ہیں وہ ان چیزوں کو زیادہ دیر تحمل اور برداشت نہیں کریں گی, اور تکفیری عناصر اور تکفیری عناصر کی حمایت اور مدد کرنے والے جو ہیں, جو خود آپس میں تضادات کا شکار ہیں, ان کی پالیسیاں اور اقدامات وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گی. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین یہاں میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا, ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام رکھے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ.